वो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप इतने साल रहती है तो उसके वेस्टेज इंटरेस्ट हो जाते हैं। हमने अपने मुल्क में भी देखा है, मैंने तुर्की में भी देखा है, बांग्लादेश में भी देखा है। तो इसको चेंज करते हुए बहुत टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ जो नई गवर्नमेंट है वो निहायत स्लो तरीके से आराम से ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाएगी और वो कोई ऐसा रेडिकल कदम नहीं जाएगा लाएंगे जिससे फौज को वो अफेंड करें।
एग्जैक्टली, मैं वैसे इस रेफरेंस में मैं इसकी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है उस पर तो आपसे करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले दो अशरों की तरफ अगर जाऊँ, कितनी नफासत से या खूबसूरती से और किस प्रॉपर सियासी और जमहूरी अंदाज में मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली की मुहिम चलाई गई है। आंग सांग सूची बड़ा तवील अरसा नज़रबंद रहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया, लेकिन अपनी जो उनकी मुहिम है, अपनी जो तहरीक है, उसकी कास्ट पे नहीं। मुझे याद है कि उन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत से इनकार कर दिया था, उनका ख्याल था कि उनके अपने मुल्क को वहाँ पर उनकी ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल कितनी पोलिटिकल मेच्योरिटी शो की है आंग सांग सूची ने।
इसमें बहुत हद तक वो जो बर्मा का कल्चरल इतिहास है वो शामिल है। और बर्मा में दो चीजें हैं, एक तो बर्मा बहुत पीसफुल रहा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज ने उन पे कब्जा कर लिया तो उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक पहुंचा और एक बहुत बड़ा सबक मिला, तो वो हमेशा से पीसफुल रहे। और दूसरा वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसका बहुत असर है और बुद्धिज्म की टीचिंग जो है वो उनकी जिंदगी में बिल्कुल जिसे कहते हैं रच बस गई है। तो वो बहुत स्लोली पीसफुल मैनर में ग्रेजुअली चीजें करते हैं। बर्मीज डिप्लोमेट से मैं मिलकर रहा हूँ तो वो कभी रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं जाते थे, उन्हें एहसास था कि आर्मी ने टेक ओवर किया है और ये मास मूवमेंट से उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत हद तक जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी थी और जो ये इंडिया की तरफ से और वेस्टर्न कंट्री की तरफ से जो मूवमेंट्स सपोर्ट की गई उनको भी पजीराई नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ ये कल्चरल इतिहास है और इस इतिहास की वजह से ये जो इनकी लीडरशिप रही है उन्होंने सोचा है कि ग्रेजुअली स्लोली विदाउट लॉस ऑफ लाइफ इस मूवमेंट को रखा जाए। और ये 20 साल तक ये बच्ची जो है ऑक्सफोर्ड से आके वो वहां पे बैठी रही, जेल में बैठी रही, लेकिन कोई उसने अग्रेसिव इनिशिएटिव नहीं लिया।
सही। अच्छा, अब आते हैं जरा फ्यूचर की जानिब। आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो अरेंजमेंट्स हैं जिसके में पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 25% नशिस्तें वहाँ पे फौजी जनता होगी, आपको लगता है कि इतनी मैच्योरिटी है कि इस वक्त वहाँ पे सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस मिलके एक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे को स्पेस देने के लिए बज़ाहिर तैयार नजर आते हैं आपको?
जी, मेरी एस्टिमेशन ये है कि बर्मा ने सबक सीखा है और उसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो बर्मा के इर्द गिर्द जो मुल्क थे जो कम्युनिस्ट कंट्री से जैसे वियतनाम है, दूसरा है चाइना है, वो रेडिकलाइजेशन से बदल के एक लिबरल इकोनॉमी की तरफ, एक लिबरल पॉलिटिक्स की तरफ गए हैं। एक तो बहुत बड़ा उन्होंने ये सबक सीखा है कि सारी दुनिया बदल रही है तो हम भी बदलेंगे। दूसरा ये है कि बर्मा ने अब डिस्कवर किया है कि वहाँ पे बे इंतहा लामहदूद मिनरल रिसोर्सेज हैं और उनके पास नेचुरल वेल्थ है, और अगर वो कोशिश करें थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह तो मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी क्योंकि वहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है और नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और वेस्टर्न कंट्रीज बर्मा की बहुत मदद करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्मी और पॉलिटिकल एलीट जो है ये एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा क्योंकि ये पढ़ी लिखी कौम है और ये स्लो जरूर है लेकिन ये डिसाइसिव होंगे और इनकी जो नया पैराडाइम शिफ्ट होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ होगा। इसी का इन्हें ये भी खतरा है कि अगर ये डेवलप नहीं करते तो थाईलैंड जो है वो बहुत ऊपर हो गया है, चाइना तो अब ये दूसरी या पहली वर्ल्ड इकोनॉमी है, हिंदुस्तान में पॉवर्टी थी, हिंदुस्तान अब इतना वो हो गया, बांग्लादेश जो छोटा सा मुल्क था उनकी अब एक्सपोर्ट्स देख लें। तो ये बर्मा को एहसास है कि बर्मा में चेंज होना है और चेंज होने के लिए उन्हें सबसे पहले एक कंपोजिट पॉलिटिकल एक्ट करना पड़ेगा और एक तरीका ये होगा कि आर्मी और सिविलियन में کانفلکٹ نہ ہو, کیونکہ یہ جو کانفلکٹ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے یا بنگلہ دیش میں دیکھا ہے اس سے بہت ڈیمیج ہوتا ہے اسٹیٹ کو.
صحیح, آپ ہمارے ایک تو خیر ان کی معاشی ترجیحات ہوں گی, دوسرا جمہوری طور پہ وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی ظاہر ہے کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آج کی اس دنیا میں گلوبل ویلیج میں جو انٹیگریٹڈ ہے کردار اس کا بڑا اہم ہوتا ہے. آپ کے خیال میں برما, ایک جمہوری برما آنگ سان سوچی کی قیادت میں کس جانب زیادہ انکلائنڈ ہوگا اگر ہم بات کریں مختلف انٹرنیشنل بلاکس کی؟ تو
جی میں سمجھتا ہوں کہ برما برمیز لیڈرشپ اور برمیز لوگ جو ہیں وہ ایشیا پیسیفک کی طرف جائیں گے, نہ تو وہ کمیونسٹ چائنا کی طرف جائیں گے اور نہ وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف آئیں گے. تو یہ تھا ویتنام, لاؤس, کمپوچیا, جاپان. جاپنیز بہت وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ جاپنیز کو بہت بڑا گلٹ ہے کہ ہم نے کیوں جا کے اتنی دور, ایک برما غریب ملک تھا, وہاں پہ جا کے ہم نے جنگ کی اور لوگوں کو مارا اور ان کو آکوپائی کیا. تو وہ بہت انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایکسپوجر ہوگا زیادہ تر فار ایسٹ کی طرف ہوگا اور وہ حتی المقدور کوشش کریں گے کہ وہ پیسیفک ریجن کا کسی طرح ممبر بن جائے.
اب اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنے سے پہلے بس ایک چیز آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اگین آنگ سان سوچی, ان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر ان کے راستے روکے گئے تھے اور ان کو وہ ہٹانے کے لیے ایک انڈیکیشن تو دے چکی ہیں کہ میرے پاس جو عہدہ ہوگا وہ صدر سے بھی بڑا ہوگا. یعنی یہ لگتا ہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر کوئی عہدہ تخلیق ہوگا, اس کے بعد آنگ سان سوچی اس عہدے کو سنبھالیں گی اور پھر وہ گورن کریں گی. تو کوئی نئی شکل دینا ہوگی انہیں, ان اسپیس کریٹ کرنا ہوگا آنگ سان سوچی کے لیے. ان کے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے جن کو انہیں ایڈریس کرنا ہے؟
ابھی تک میں کلیئر نہیں ہوں کہ ان کو کوئی بڑا رول دیا جائے گا کہ نہیں, اس لیے کہ انہیں پاور سے باہر رکھا گیا ہے صرف اس ایکسکیوز سے کہ ان کی فارن میرج ہے اور بچے رہتے ہیں, ایک ٹیکنیکل ایکسکیوز بنایا گیا ہے. لیکن وہ اپنی پارٹی کو گائیڈ کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ جو ان کا پیریڈ ہے یہ خوش اسلوبی سے گزر جائے. یہ ٹرانزیشن کے طور پہ وہ آئی ہیں اور ٹرانزیشن میں وہ بہت زیادہ اسرٹیو نہیں ہوگی, کیونکہ انہیں احساس ہے کہ برما میں اگر وہ اسرٹیو ہوئی تو وہ پھر فوج کو ایکسکیوز مل جائے گا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کام کر رہی. تو میرا اپنا انداز یہ ہے کہ وہ جیسے بے نظیر کے ہمارے یہاں حکومت تھی تو وہ خاموشی سے اپنے 3 سال گزار گئی, تو یہ بھی اسی ایگزامپل کو فالو کریں گی.
آپ نے چونکہ ایک ریفرنس دے دیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا اور میرے فارچونیٹلی پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے, ابھی تو ہم سیریف بات کریں گے, اس کے بعد اس میں ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی بات کرنے والے ہیں. تو اس ریفرنس میں برما کے پس منظر میں آپ سے بھی وہ سوال ضرور کر لیتا ہوں ان ایڈوانس. آپ کے خیال میں اس پاکستان کے اندر بھی سول ملٹری تعلقات کے اندر آپ کو پتہ ہے گاہے گاہے بڑے مشکل مرحلے آتے رہتے ہیں اور آج کل بھی جو حالات ہیں ان میں کشیدگی بظاہر نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فارمیٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں چیزیں بہتر انداز میں آگے چل سکیں, کسی فریق کو یہ نہ لگے کہ وہ پاور سے باہر ہے اور اس کی ان پٹ ہے گورننس کے اندر؟
جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ جو جتنے یہ جو مڈ لیول کنٹریز ہیں, ترکی ہے, پاکستان ہے, انڈونیزیا ہے, بنگلہ دیش ہے, اس میں ملٹری جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور ملٹری کی ہمیشہ خواہش رہے گی کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاور ویلڈ کرتی ہے, پاور ایکسرسائز کرتی ہے, اور سویلین حکومتیں جو ہیں تمام تر کوشش کے باوجود وہ لیڈرشپ نہیں پیدا کر سکتی فیوڈلزم کی وجہ سے یا سوشل بیکورڈنیس کی وجہ سے یا کوئی ایتھنک کلاسیفیکیشن کی وجہ سے یا پروونشل ڈفرینسز کی وجہ سے. تو ملٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک انسٹیٹیوشن اور ایک پاورفل انسٹیٹیوشن سمجھتی ہے. تو یہ ایک جسے فرینچ میں کہتے تھے کو ہیبیٹیشن, ڈیگال کے زمانے میں کو ہیبیٹیشن کا میتھڈ میکنزم پروڈیوس کرنا پڑے گا. کچھ حد تک ہو گیا ہے اور وہ کچھ ملکوں میں ہو گیا, جیسے انڈونیزیا میں کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس فل ہے. ترکی نے ایکسپٹ کر لیا ہے آرمی کا اور سول وار کا جو ریسپیکٹو رول ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک جھگڑا ہے, پاکستان میں یہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. मैं समझता हूँ कि इसी तरह बर्मा को भी अगले 5-10 साल में एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें आर्मी की प्रोमिनेंस और आर्मी का एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है, प्रोजेक्शन ऑफ पावर भी वो भी रहे, और साथ जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाती हैं, सोशल चेंज लाती हैं, जो जो मंडेन काम करती हैं स्ट्रीट्स पे, वो उनके साथ भी उनका एक अच्छा लेजान रहे।
जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा जनाब मुश्ताक अहमद मीर साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। बात हम कह रहे थे बर्मा में आने वाली एक सियासी और जमहूरी तब्दीली पे, और प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा, उसमें हम बात करेंगे शाम वहाँ पे दाइश का किरदार, दाइश के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, और अमरीका की हिकमत अमली शाम में अमन लाने के लिए क्या है, एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे शाम की सूरत हाल पे। वहां दो तरह की डेवलपमेंट्स हैं, एक तो यह कि दाइश या इस्लामिक स्टेट, उसके खिलाफ फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। पेशमरगा जंगजू जिनका ताल्लुक कुर्द पेशमरगा जंगजू हैं, उनको ज़मीनी तौर पे ज़्यादा मोबिलाइज़ किया गया है, और वो सिंजार के इलाके में, ये वो इलाका है जहाँ पे गुज़श्ता तकरीबन 1.25 साल से 15 महीनों से दाइश ने वसी तर इलाकों में इसके कंट्रोल हासिल कर रखा है। इंतहाई दिफाई अहमियत का हामिल ये इलाका है, यही वजह है कि बताया जाता है, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि इसी इलाके की वजह से, इस पे कंट्रोल की वजह से उनकी जो मोबिलाइजेशन है या उनकी जो नकलो हरकत है वो बहुत आसान है, और उनके लिए जो रसद है वो मिलना भी आसान है, और यहाँ तक कि वो इराक़ के अंदर भी पेनिट्रेट करना उनके लिए बेहद आसान रहता है। इस इलाके के कई हिस्सों को दोबारा रिकैप्चर करने की इत्तलात मिल रही हैं पेशमरगा जंगजुओं की तरफ से, जिनको मुकम्मल हिमायत हासिल है अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद की, जो एरियल स्ट्राइक्स की मदद से हैवी बम्बार्टमेंट रिपोर्ट हो रही है, सख्त भारी बमबारी रिपोर्ट हो रही है दाइश के ठिकानों पर, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लेकिन अमरीका के बज़ात खुद अपने फ़ौजी मुबसरीन या फ़ौजी मुशीर एडवाइज़र्स वहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, सख्त ये मुश्किल लड़ाई हो सकती है ज़मीनी सतह पे अगर इसका ताल्लुक है, लेकिन ये है कि 2 से 4 दिन लग सकते हैं इस इलाके को मुकम्मल तौर पर दाइश से क्लियर कराने में। एक तो हम ये देख रहे हैं डेवलपमेंट दाइश के खिलाफ, और दूसरी जानिब यह है कि एक ओवरऑल जो सीरिया के तनाज़ा है उसके हल के लिए एक बार फिर वियना में मुज़ाकरात होने जा रही हैं, और जॉन कैरी अमरीका के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने यहाँ रवानगी से पहले ये कहा है कि अगरचे इस इशू पे जो एक ब्रॉडर लाइन ली गई है जिसमें ईरान और रूस को भी शामिल किया गया है, चूँकि उनके मफादात में और बाकी जो इत्तेहाद है उसके मफादात में बहुत इख्तलाफात हैं, इसलिए मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन स्टिल वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं कि कुछ कॉमन ग्राउंड्स भी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बात हम करेंगे इस मौजू पे, हमारे साथ हैं साबिक सफ़ीर जनाब मुश्ताक अहमद मेहर साहब, और हमें इस सेगमेंट में मज़ीद ज्वाइन करें आरिफ अंसार साहब, चीफ़ एनालिस्ट विद पॉलिटेक्ट। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आरिफ अंसार साहब, आपसे शुरू करते हैं, अगरचे पहले हम दाइश पे बात कर लेते हैं, उसके ख़िलाफ़ फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है, शिद्दत आई है, आपको लगता है कि ये ख़ासतौर पर अगर सिंजार का इलाका उनसे ले लिया जाता है तो उनको दिफाई एतबार से बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा?
जी हाँ, वो तो सही है बिल्कुल आपकी बात असद साहब, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कैवियट जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐड करूं कि ये टेक्टिकल लेवल पे काफी अरसे से चल रहा है कि एक टाउन ले लिया, इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, फिर उसके ऊपर कुछ अरसे बाद किसी और ने कब्जा कर लिया, तो ये एक किस्म का वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। मेरे ख्याल में कि हम स्ट्रेटेजिकली ये नहीं कह सकते कि क्या ये वाकई कोई वेव पासा पलट रहा है या गेम चेंजिंग कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कि वाकई ये जो मंथ टू मंथ चल रहा है पूरी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन का, उस तरह की कोई कार्रवाई है कि ठीक है वक्ती तौर पे हो जाता है, फिर उसके बाद दाइश या एक्सट्रीमिस्ट कनेक्टेड ग्रुप्स जो है वो किसी और जगह زور دکھا دیتے ہیں. تو یہ کہنا ذرا قبل اس وقت ہے. ساتھ ہی آپ نے وہ پولیٹیکل جو ڈسکشن چل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اہمیت رکھے گی کہ اوور آل کنسنسس گروپس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں آپ نے روس, امریکہ اور ریجنل پاورس, ایران, ترکی, سعودی عربیہ, جی سی سی کنٹریز, وہ کس لیول پہ کنسنسس بنا پاتے ہیں کسی چیز پہ, سیریا پہ خاص طور پہ. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دور رس نتائج نکالے گا, بجائے اس کے کہ یہ جو بظاہر جی ڈے ٹو ڈے جو اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں.
صحیح جی. مشتاق احمد میر صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ بیک اینڈ فورتھ اسی طرح کامیابی اور پھر ان کا ریکیپچر کرنا, یہ اسی طرح کی کوئی ایپیسوڈ ہے یا لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن کاروائی ہونے جا رہی ہے داعش کے خلاف؟
جی نہیں, یہ فیصلہ کن نہیں ہوگی, بلکہ اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہیں گے. یہ کہیں پہ ابھریں گے, کہیں پہ یہ دب جائیں گے, یہ کافی تو رہے گا. لیکن ایک میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھا ہوں ویانا نیگوسیشن میں, خاص طور پہ جب سے ایران سے ریسٹرکشن ہٹائی گئی ہیں تو ایران بہت ایکٹیو ہو گیا اس پروسیس میں. میرے خیال میں ایران نے امریکہ اور روس دونوں سے کہا ہے کہ اس کا ریزولوشن یوں ہے کہ جو پریزیڈنٹ بشر ہیں ان کو تو بشک ہٹا دیں, لیکن جو انٹیگریٹی آف سیریا ہے اسے آپ مینٹین کریں اور ان کو تین حصوں میں تقسیم نہ ہونے دیں, کرد اور سنی اور جو الوائس کا جو ایک ڈویژن سوچا جا رہا تھا. میرے خیال میں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے, اور رشین اور امریکن اگر یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک کریں گے داعش پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا چانس ہے کہ داعش سپریس ہو جائے گی. میرا تو میں نے بہت استفاع آپ کے پروگرام میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک موومنٹ ہے اور یہ موومنٹس ہوتی رہتی ہیں, ہم نے فار ایسٹ میں بھی دیکھا ہے, افریقہ میں بھی دیکھا ہے, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتی جب تک کوئی سپر پاور یا کوئی ریجنل پاور ان کو سپورٹ نہ کرے. میری اپنی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ اگر امریکہ اور رشیا کے درمیان, چونکہ وہاں پہ ان کے ٹروپس آ گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہمیں لے جائیں گے یا ایٹم بم استعمال کریں گے یا ایک دوسرے کو, حالانکہ فیلنگ یہ ہے کہ جو رشین جہاز شرم الشیخ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ سی آئی اے کے جو ہائی ڈور سے سیریا میں وہاں پہ بمبارڈمنٹ کر رہے تھے رشین ایئر فورس والے, تو انہوں نے شرم الشیخ میں اس کا بدلہ لیا. بٹ یہ کنسپریسی تھیوری ہے. اب رشیا میں اور امریکہ میں کافی حد تک ایران کے میڈیشن کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اور وہ اگر پریزیڈنٹ بشار الاسد جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک نیا الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہیں, اگر وہاں پہ نیا پریزیڈنشل الیکشن ہو جاتا ہے, انٹیگریٹی آف رشیا آف سیریا کا ایک ریزولوشن آ جاتا ہے ان تین چار ملکوں میں, تو بہت اچھے چانس ہیں کہ داعش کو پھر آپ سب لوگ مل کے سپریس کر سکیں گے.
صحیح, لیکن اس میں ایک تھوڑی کمپلیکسٹی یہ بھی ہے نا کہ رشیا رپورٹڈلی ٹارگیٹ کر رہا ہے صدر بشار الاسد کے جو مخالف گروپ ہیں, جن کو سیرین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ہے, جوائنٹ اپوزیشن ہے, ان کے گروپوں کو, اور امریکہ یا اس کے اتحادی وہ داعش کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں, تو اس لیے بظاہر وہ ایک صفحے پہ آپریشن نظر نہیں آتا ہے.
جی ہاں, بنیادی طور پہ تو یہی بات ہے, وہ جو منارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اسد صاحب اور میجارٹی جو ہے اس کو سپریس کرتے ہیں, اور اسی سپریشن کی وجہ سے یہ سارا کانفلکٹ ہوا ہے. لیکن یہ سب چیزیں نیگوشیٹ ہونے والی ہیں, کیونکہ اگر وہ نئے الیکشن ہو جاتے ہیں, ایک نئی ٹیم آ جاتی ہے سیریا میں, اور وہ جو میجارٹی پاپولیشن ہے سنیز کی یا جو کردوں کا اس میں رول ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزولوشن کی طرف یہ لوگ بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سولوشن بھی نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیبلش اسٹیٹ کو صرف اس لیے توڑ دیں, اس لیے بریک اپ کر دیں کہ اس کی جو رولنگ الیٹ ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے خلاف ہے یا ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے فیور میں ہے. یہ جو بریک اپ آف اسٹیٹس ہے, خاص طور پہ یہ جو ابھی ہم نے پچھلے 20 سالوں میں دیکھا ہے, لیبیا کو دیکھا ہے, ٹیونس کو دیکھا ہے, الجیریا میں میں امبیسڈر تھا, لبنان کی سچویشن ہم نے دیکھی, عراق دیکھا, افغانستان دیکھا ہے, یہ بھی کوئی ایکسیپٹیبل ریزولوشن نہیں ہے دنیا میں.
صحیح. عارف انصار صاحب، ویانا کنونشن اس کا اب یہ دوسرا مرحلہ ہوگا وہاں پہ مذاکرات کا، اور وہاں جانے سے پہلے جان کیری نے یو سی آئی پی میں بات کی، یونائٹیڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں. میں چند لفظ ان کے کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سولیوشن سیریا کے اندر کیا ہو سکتا ہے. آر گول از ٹو ڈیولپ ٹائم ٹیبل فار ایکشن بیسڈ آن انٹرم اسٹیپس، دا پارٹیسپیشن آف دا براڈ رینج آف سیرین پارٹیز انکلوڈنگ بوتھ مین اینڈ وومین، انکلوڈنگ the kind of political transition that will empower the center against extremes. Broad range of Syrian parties, unko engage karna, unki participation ko yakini banana, iske liye kaun behtar andaaz mein mediate kar sakta hai ya initiative le sakta hai?
یہ آپ نے ایک اہم سوال کیا اسد صاحب. یہ اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ ون آف دا اسٹیکنگ پوائنٹس ہے کہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن کون ہے سیریا میں، کون سے گروپ جو ہیں جس کو شامل کیا جائے گا ڈسکشن میں یا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو اوور لیپ ہے وہ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے ساتھ بھی مل جاتا ہے. جو گروپس ہیں فرض کریں جو کچھ جن کو سعودی عرب ماڈریٹ سمجھتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ جبہت النصرہ کے ساتھ بھی مدد کرتے ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور پھر آئی ایس اسی طرح بعض گروپ ہیں وہ ان کے ساتھ کسی لیول پہ کوآپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس میں یہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا اور کیری صاحب نے بھی جو اس بارے میں بیانات دیے ہیں کہ اچھا اس کو ماڈریٹ کون کر سکتا ہے، کیا اسد صاحب کی حکومت کے ریپرزینٹیٹو اس میں شامل ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہ کیوں اس میں شامل ہوں، کیونکہ ان کو تو اپنا خطرہ ہوگا کہ وہ ایسی اپنی ہی خودکشی کا ذریعہ بنیں گے آگے ایسے پروسیس میں شامل ہو کے. کیونکہ ایک میجر سٹکنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ اسد صاحب جو ہیں وہ ابھی جائیں گے، درمیان میں جائیں گے یا ٹاکس کے آخر میں جائیں گے، اور تو اس نے اس پورے پروسیس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ ایک تو یہ والا آپ کا سوال کہ اس کو ماڈریٹ کون کر، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون لوگ اپوزیشن میں شامل ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوں گے، اور دوسرا یہی کہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ ایک گروپ جس کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہے دوسرا اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بھی کمپلیکیشن ہے.
تو آپ کے خیال میں جیسے میئر صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے، اس تو سیریا کے اندر پولیٹیکل ٹرانزیشن کے اندر کیا اسد کا، پریزیڈنٹ اسد کا اس بات پہ اتفاق کافی ہے کہ وہ ملک میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں، تو کیا اس سے بھی ٹرانزیشن کا امکان ہے، یا اگر وہ اپنے مینڈیٹ کو رینیو کر لیتے ہیں تو کیا اس کو بھی اس کا سلیوشن یا حل سمجھا جائے گا؟
اب اس میں یہ جو ڈسکشن ہوگی ویانا میں جس میں سارے اسٹیک ہولڈر پارٹیز انوالوڈ ہیں، اب اس میں کانسٹیٹیوشن چینج، اب ایک رشیا نے پروپوزل پیش کیا تھا کچھ دنوں پہلے، تو اس میں کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کرنے کی بات کی گئی، اور وہ کون تبدیل کرے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ٹائم فریم جو آپ نے ذکر کیا کہ 18 منتھ کا دیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں، لیکن ایک پروسیس اگر اس پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ یہ اسٹیپس ہیں، جس میں پہلا شاید یہی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کون شامل ہوگا اس پروسیس میں، کون سی پارٹیز انوالوڈ ہوں گی جو ٹریڈ ڈسکشن کریں گی، اور پھر کس دوسرا اہم مسئلہ یہی ہے کہ اسد صاحب کا فیوچر کیا ہے. کہ جو کل بیانات ہیں اس میں تو یہ کہا گیا کہ امریکہ اور رشیا کی جو اپروچ ہے اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ ہوپ کی یہ کی جا رہی ہے کہ شاید ان ڈسکشن کے تھرو جو ہے آئی ایس کے خلاف جو ہے وہ فوکس اب کی زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ ایک کمپلیکیشن تو یہی بنی ہے نا کہ جو روس کی انوالومنٹ سے کہ داعش سے فوکس شاید ہٹی ہے اور مسئلہ جو ہے وہ دوسرے گروپس کی بھی طرف چلا گیا ہے، اور اسی وجہ سے شاید امریکہ نے بھی اب عراق میں اور سیریا میں بھی اب داعش کی طرف فوکس کو بڑھایا گیا ہے، اور اگریمنٹ میں یہ بھی شامل شاید رکھا جائے گا کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو وہ داعش کے اوپر حملوں سے اس پہ اپلائی نہیں ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو انگیج رکھنا چاہیں گے. مشتاق احمد میر صاحب، سابق سفیر، ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشنز، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین، یہ ہمارے دو سیگمنٹس تھے جو خاص طور پہ ہمارے ریڈیو لسنرز کے لیے تھے پروگرام کے اس پہلے حصے میں، اور کچھ دیر بعد ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس میں ہمارے جو ایشوز جن پہ ہم بات کریں گے اس میں شامل ہے اسٹیٹ آف ملٹری ریلیشن شپ، خاص طور پہ پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات پہ ہم بات کریں گے، جو کرنٹ اس وقت جو بیانات کے تناظر میں نظر آتی ہے، ایک تصویر بنتی ہوئی اس کے پس منظر میں گفتگو ہوگی کہ اس وقت کس سطح پہ، کس نہج پہ پاکستان کی سول اور فوجی حکومت کے تعلقات ہیں، اور اگر جو کشیدگی یا کسی سطح پہ عدم اتفاق نظر آ رہا ہے تو اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ چند سیکنڈ کی ہم ایک بریک لینے والے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے سیٹلائٹ ویور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ، اور چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم اپنے ٹیلی ویژن کے ویورز کو بھی، اپنے سیٹلائٹ ویورز کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ریڈیو کے سامعین پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے جن دو حصوں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ان میں وہاں پہ میانمار میں یا برما کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلی، وہاں پہ نوبیل لوریٹ آنگ سان سوچی ان کی جماعت کی بھاری اکثریت میں کامیابی، اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں شام میں داعش کے خلاف بڑھتی ہوئی زمینی اور فوجی کاروائیاں، اور ساتھ ساتھ ویانا کنونشن، ویانا میں ہونے والا ایک سربراہ اجلاس، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کوئی سلیوشن نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دو موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ پہ، کرنٹ اس کی اس وقت حیات کیا ہے، موجودہ حیات اس کی کیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر کور کمانڈر کے اجلاس کے بعد جو ایک بیان سامنے آیا آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے موسوم، اس بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف جو کوششیں شروع کر رکھی ہیں ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر گڈ گورننس بھی ہو۔ اس کو تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد پاکستان کی وفاقی حکومت نے رسپونڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اور حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت سارے مبصرین کے بقول جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، جو انالیسز ہو رہا ہے، اس میں ان بیانات کو ایک کشیدگی کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان کچھ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، اسی کا ہم انالیسز لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، پہلے سے موجود ہیں عارف انصار صاحب، چیف انالسٹ وتھ پولیٹیکٹ، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظفر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز، مہرین انور راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسٹیٹ منسٹر، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور محمد علی احسان کرنل ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ پہ۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مہرین صاحبہ، آپ سے ذرا ہم پولیٹیکلی پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کے خیال میں فوج کا جو بیان تھا وہ معمول تھا، بے احتیاطی کے زمرے میں آئے گا، یا سگنل تھا؟
بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے تسلسل کے نہ رہنے کی وجہ سے ایولوشن آف ڈیموکریسی کا ہونا اتنا ضروری تھا کہ اس طرح کے بیانات ہیں شاید اس میں کمی آ جاتی، مگر جہاں پہ پاکستان کے اندر مخصوص حالات ہیں، اور ان مخصوص حالات میں بہت سے ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے جو سول حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس بنا لیے گئے، تو وہاں پہ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی آیا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر 5 ایسے نکات تھے جو ڈیل کرتے تھے گڈ گورننس سے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر فوج نے یا اس کو کیسے کہنا چاہیے تھا اس پہ بات کی جا سکتی ہے، مگر فوج نے اگر ایک انڈیا دیا ہے کہ ضرب عزم اگر کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کی کامیابی لانگ لاسٹنگ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک حکومت کی گڈ گورننس نہ ہو، اور وہاں پہ حالات واقعات پہ سویلین طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل حدود اور قیود کا تعین کرتے ہوئے معاملات کو بہترین طریقے سے چلائیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ سول حکومت اور ملٹری جو بیلنس ہے وہ بالکل میں سمجھتی ہوں اگر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اپنے وزراء کے بڑے فساد بیانات آئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اور گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔
اچھا مہرین صاحب، اگر پاکستان کے اندر ظاہر پارلیمانی جمہوری نظام ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ کوئی سوال نہیں ہے، ظاہر پارلیمنٹ کو ہی بالادست ہونا چاہیے ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ اگر گڈ گورننس کا انیشیٹو خود لے، مختلف ایشوز کے اوپر قومی اسمبلی میں، سینٹ کے اندر وہ خود اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے اور رسپانسیبل لوگوں کو، تو شاید یہ اسپیس یا یہ گنجائش نہ نکلے۔ ہم جو مختلف چینلز پہ ڈیبیٹس دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو رپورٹس آتی ہیں، اس میں پارلیمنٹ بظاہر ریڈنڈنٹ نظر آتی ہے، تو یہاں پارلیمنٹ فعال بھی ہوگی، ایکٹیو بھی ہوگی، یہ پولیٹیکل پارٹیز بشمول آپ کی پارٹی کے وہ حکومت کو بیک اپ بھی کر رہی ہیں، اس ریفرنس میں کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے، اس لیے تو میں بالکل اختلاف کرتی ہوں. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ اداروں کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا ادارہ ہے، اور جو ادارہ حیثیت کو تبدیل کرتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا قانون ہے جو پاکستان کی عوام نے قبول کیا ہوا ہے، اور وہ ادارہ پارلیمنٹ ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، تو میں اس سے بھی سمجھتی ہوں کہ تھوڑا اختلاف کروں کہ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو چاہیے، اور ہم اس پہ اپوزیشن، پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام متحدہ اپوزیشن گورنمنٹ کو گاہے بگاہے یہ باور کرواتی رہتی ہے کہ آپ کی جو گورننس ہے اس کی امپروومنٹ بہت ضروری ہے. آپ کا جہاں تک یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، تو اس سے شاید میں متفق نہ ہوں. ہاں، پارلیمنٹ کو ابھی چاہیے کہ اور مضبوطی سے اپنا کام کرے. دیکھیے، میں اس پہ کریڈٹ بھی دینا چاہتی ہوں پاکستان کی فوج کو، کیونکہ پاکستان کی فوج ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، اور فوج آج اپنا کام کر رہی ہے. اگر اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو خود پارلیمنٹ کے ممبران کو، پرائم منسٹر کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور خیر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو ریسپونڈ کرنے کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا تھا.
بہت کچھ ہو جاتا ہے
جی. مختصرا یہ بتائیے گا، میں اس سے پہلے اپنے باقی پینلسٹ کے پاس جاؤں گا، آپ کے خیال میں اگر فوج کی طرف سے بیان آیا تھا تو اس کو رسپونڈ کرنے کا بہتر طریقہ کیا تھا؟ مطلب کیا تحریری کمیونیکیشن ہو سکتی تھی، پبلک میں لایا جانا ضروری تھا، یا ایون ایکسپلینیشن کال ہو سکتی تھی، کیونکہ مینڈیٹ تو ہے پرائم منسٹر کے پاس.
دیکھیے، مینڈیٹ ہے، مگر اس مینڈیٹ کو کتنا استعمال کیا گیا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ فوج بھی بند کمرے میں پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں یہ بات کرتی، اور بہتر یہ ہوتا کہ اگر تعلقات اتنے بہتر ہیں تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھیں، کیونکہ باہر کی دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے.
صحیح، بہت شکریہ آپ کا مہرین انور راجہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی وابستگی، اور ہمارے ساتھ ہیں انالیسس کے لیے اس وقت جن سے ہم بات کریں گے، محمد علی احسان صاحب، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے سول ملٹری ریلیشن شپ پہ. کرنل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ فرمائیے گا، اس وقت اسٹیٹ آف ریلیشن شپ بٹوین ملٹری اینڈ پاکستان کی سول گورنمنٹ وہ کیا ہے، اور یہ جو پاکستان کی فوج کی طرف سے بیان آیا ہے وہ ریفلیکٹ کیا کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن میں ایشوز ہیں؟ جیسے مہرین کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا تھا کہ یہ بات پبلک میں نہ لائی جاتی اور گورنمنٹ کو ادر میں کنوے کر دی جاتی، اور اسی طرح گورنمنٹ بھی پبلک میں یہ اپنا ریئیکشن نہ لاتی اور حکومت کو اور طریقوں سے کنوے کر دیتی فوج کو.
Thank you very much, sir, for having me there on your program.
Thanks for joining us.
I think ideally جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا، اور آرمی کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے یہ ٹویٹ یا یہ رسپانس نہیں آنا چاہیے تھا. جو کہ اگر آپ آئیڈیل انوائرمنٹ میں دیکھیں بٹوین دی سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ ان اینی کنٹری، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بٹ ان پاکستان وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل انوائرمنٹ، اور یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ آرمی کو یہ ضرورت ضرور محسوس ہوئی کہ وہ یہ باور کرے سول حکومت پہ کہ معاملات ویسے نہیں چل رہے جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنایا گیا تھا اور جیسا چاہا گیا تھا کہ ویسے چلیں. تو یہ ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا ٹو لیٹ دا پبلک نو، بیکاز ایک پرسیپشن جو ہے یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے سمجھنی، اور وہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جنرل راحیل شریف ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری ویری پاپولر ملٹری لیڈر، اینڈ آئی ووڈ سے کہ اس سے پہلے کوئی بھی لیڈر اتنے زیادہ پاپولر نہیں رہے جتنے وہ رہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیڈ بائی پی ایم ایل نواز اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جو لیڈرشپ ہے، آل دو عوام اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے، بٹ دے ڈیٹیسٹ اٹ. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ ان دی اوور آل کانٹیکسٹ ان دی وے دی نیشنل ایکشن پلان از ہینڈلڈ، تو وہ سارا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سارا آرمی کی باسکٹ میں جاتا ہے. تو وہ کچھ میرے خیال میں، خاص طور پہ اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کا جو وزٹ امریکہ کا آ رہا ہے، سب بات چیت کچھ عرصہ پہلے اس سے شروع ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ بیانات آئے ہیں، اس کے علاوہ جنرل مشرف کا کیس بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک دم اچانک سے سامنے آ گیا، और उसमें कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये भी कहा कि द कोर्ट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड. ये कुछ ऐसी चीज है कोर्ट की तरफ से कहना जो कि समझ नहीं आती, बिकॉज नो कोर्ट इज सपोज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग. आई थिंक दिस इज गॉट मच गॉट टू डू विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द जनरल हैज एंड ऑल्सो हिज रिटायरमेंट टाइम दैट इज कमिंग नियर. द आर्मी वॉन्ट फोर्स तो चाहती है कि ब्लिट्ज़क्रीग की तरह एक स्विफ्ट तरीके से वो आगे जाए, बिकॉज फौज के लेवल पे हर चीज नेशनल लेवल पे देखी जा रही है. बट अनफॉर्चुनेटली इन द पॉलिटिकल फील्ड, वहाँ पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो इनकी सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली जो आम इंसान को नजर आती है वो सियासत इनकी शुरू होती है पर्सनल सियासत से, पर्सनल बेनिफिट से, फिर वो पार्टी बेनिफिट्स, फिर प्रोविंशियलिज्म की सियासत, और फिर जाके कहीं नेक्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज पे नेशनलिज्म की सियासत आती है. तो ये जो बैंड वैगन पे बाकी लोग भी जो आए हैं इस बयान के बाद, खासतौर पे महमूद खान अचकजई साहब, सेनेटर एतजाज हसन का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि नो मैटर व्हाट एंड ऑफ द डे आई विल विद द गवर्नमेंट, दिस ऑल इज ऑल राइट. मुझे ठीक लगता है, डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड, बट नॉट द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव, नॉट द टाइप ऑफ बेनिफिट्स दैट दिस डेमोक्रेसी इज गिविंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री. इस सबको देखते हुए कुछ महसूस ये होता है कि जनरल राहिल शरीफ और उनकी सारी टीम कोर कमांडर्स की, जो कि चाहती है कि हर मामला ठीक हो, एंटायर अगेंस्ट एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट मेंट के तमाम किस्म के थ्रेट, जिसमें आप ये देख लें मदरसास को देख लें, आप आज देख लें जो लाल मस्जिद से बयान.
मैं मेरा सब्जेक्ट है जनरल साहब का दौरा और लाल मस्जिद का स्टेटमेंट, वो भी मेरी आज के मौजूदात में, उसमें मैं अलग से आपके कमेंट्स लेता हूँ. हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस पे आरिफ अंसार साहब, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटिक्स. आरिफ अंसार साहब, आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री चूँकि रही है फ़ौज की इंटरवेंशन की, तो इस तरह इस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान की सियासी क़यादत का रिस्पॉन्ड करना बनता था या यकीनन बज़ाहिर बनता था, क्योंकि एक टाइम से वो भी अपना जो मतमय नज़र है वो उसको एक्सप्लेन कर दे, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया वो कितना मुनासिब था, एक बात. और ये कि सिग्नलिंग क्यों करना पड़ती है, अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो तो सिग्नल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है?
नहीं असद साहब, मेरे ख्याल इसमें हमें ये ज़रूरी सोचना होगा कि इसके पीछे इंटेंट क्या थी, कि उनको क्यों देनी पड़ी, जो आपने डिस्कशन में रखा भी, और उसमें वो नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ, जो ये एहसान साहब ने भी जिक्र किया है कि वो नेशनल एक्शन प्लान में जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है. लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज़ टच नहीं हुई कि जो कॉमन परसेप्शन इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया में कम अज कम है और जगहों से भी आ रही है कि उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है, जो कराची में चल रहा है और अब कुछ ऐसा है कि शायद कुछ जो एलिमेंट करप्शन के साथ या इकोनॉमिक टेररिज्म भी जिसको कहा जा रहा है बाहर सर्कल में, कि उनको भी दायरे में लाया जा रहा है और शायद कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से जो है सिविलियन पॉलिटिकल जो हायरार्की है उसमें काफी तशवीश है, और उसकी वजह से यह शायद गुड गवर्नेंस को एक इनडायरेक्टली टच किया गया है, लेकिन उसके साथ और एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं. अच्छा, जाहिर बात है कि जो पॉलिटिकल सियासत है उसका पार्लियामेंट का रोल क्या है या नहीं है, और कौन सुप्रीम है या नहीं है, वो हमें ये सोचना चाहिए कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं. और उसमें तो वही है कि भाई आपने लीडरशिप देनी है, आपने डिसीजन लेने हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, और मुल जो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है. तो अगर वो हो रही है तो आई थिंक फिर ये मसला नहीं आता. सिक्योरिटी तौर पर फौज कह रही है कि हम मसले को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो सिविलियन टाइप डायमेंशन है, चाहे हो सकता है कि जो करप्शन से रिलेटेड है या जो कराची की जो एक्शन जो ऑपरेशन चल रहा है उससे जो डायनेमिक्स क्रिएट हुई है, जो कि शायद अब दूसरी जगह पर भी जाए, जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का भी रोल आया है,
उसको डायरेक्टली जाहिर परसू कर रहे हैं या असर्ट करने की इतलात मिलती है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से. आरिफ अंसार साहब, ये बताइएगा, हमारा जो पहला मौजू था उसमें हमने बर्मा में जो अरेंजमेंट्स हैं उस पर हमने बात की थी, और एक ज़िमनन सवाल इस रेफरेंस में भी किया था कि क्या ऐसे मॉडल जो टर्की में हैं, जो अब बर्मा के अंदर आ रही हैं, जिसमें फ़ौज को एक बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया गया है, उस जानिब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो बज़ाहिर एक लगता है कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स ज़रूर हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज एपेक्स कमेटीज़ की सूरत में गवर्नर्स के अंदर भी वो असर्ट करती हैं या कर सकती हैं, तो क्या इसको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो सिस्टम है वो भी चलता रहे, जमहूरियत के बज़ाहिर जो सम्राट हैं वो भी पहुंचते रहें, कंटिन्यूटी भी रहे, और जो पाकिस्तान की फ़ौज की एक बतौर एक मरबूत इदारे के जो तशवीश सामने आती है वो भी एड्रेस होती रहे।
इसमें माजी में भी असद साहब चलती रही है डिस्कशन, जिसमें वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात भी हुई कि अच्छा वो उसको बनाया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। मेरा ख्याल है हर मुल्क का अपना एक कॉन्टेक्ट है जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसका एक डायमेंशन ये भी है कि मुख्तलिफ जगहों में टर्की में भी जो फौज का इदारा है वो सेकुलर लिबरल समझा गया, उनका रोल उस तरह का रहा। इजिप्ट में हमने रिसेंटली देखा कि वहाँ भी मिलिट्री का खास तौर पे रोल है, लेकिन उसमें ये है कि ग्लोबल पावर्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से एक पावर सेंटर जो मुख्तलिफ कंट्रीज में, जिस तरह पाकिस्तान में भी है, सिविलियन और मिलिट्री, उन दोनों की अपनी एक शनाख्त है, वो एक अपना एक ऑपरेशन स्टाइल है, और उन दोनों की अपने स्टेक होल्डर्स हैं। जारी बात है फौज को इलेक्टोरेट का सामना तो नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से यूनिक चैलेंजेस हैं कि आजकल जो दुनिया में मसले हैं खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड में, वो एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड हैं, जो इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। अच्छा, और उसका सामना जो है वो पॉलिटिशियंस को करना पड़ता है, जो 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 शिकायत आती हैं, तो हमें वो वाला डायमेंशन भी समझना पड़ेगा कि तुर्की में भी आप देखें कि एर्डोगान साहब जो है वो असर्ट कर रहे हैं, फौज जरा अब काफी अरसे से पीछे चली गई, लेकिन अब वहां पे वो नेशनलिज्म और कंजर्वेटिव रिलीजियस जो साइड है वो सामने आ रही है। इजिप्ट में एक फर्क तरीके से डायनेमिक्स प्ले आउट हुई है, और सीसी साहब जो भी वहां पे आप वो करने की कोशिश करें, तो ये एक लार्जर डिबेट है। ठीक है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, लेकिन ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशन, हमें उसे ब्रॉडर उसमें देखना पड़ेगा कि अरब तुर्की और ये जो मुख्तलिफ मुल्कों की हमें एग्जांपल्स दिए हैं उसमें ये किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और लार्जर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है इन इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जो कि कॉम्प्लिकेट करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को।
जी मरीना राजा साहब, आप हमारे साथ हैं। जी मेहरीन साहब, आप हमारे साथ हैं।
जी मैं हूँ, मुझे आपकी आवाज़
जी,
आ रही है।
जी आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मैं आपसे माफ़ी भी इसलिए चाहता हूँ कि मेरा ख्याल था कि मैंने आपसे इजाज़त ले ली थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने बताया कि आप मौजूद हैं, यही वजह है कि आपको ज़्यादा तवक्कुफ़ भी करना पड़ा। आप इसको सम अप कीजिएगा इस सवाल पर कि इस वक्त जो कंडीशन हैं इसको आप क्या कहेंगी, कशीदगी है सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में या कोई इंजमाद है, और वे फॉरवर्ड क्या है?
देखिए मैं समझती हूँ कोई कशीदगी नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन बेहतरी पाकिस्तान की चाहता है, और मैं समझती हूँ कि वो पार्लियामेंट है, फौज है, जुडिशरी है, हर इंस्टीट्यूशन को एक वक्त लगेगा अपने हालात वाकयात को समझने के लिए, और जहाँ तक सिविल मिलिट्री रिलेशन और इसके बैलेंस का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ ये बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं है तो, और मैं उम्मीद भी ये करती हूँ, अगर इस तरह का इंडिया देना, अगर इसका कोई तरीकाकार बेहतर होता तो वो ज्यादा मैं समझती हूँ सूटेबल था। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान में हुकूमत की गवर्नेंस का, मैं फिर कहती हूँ कि इस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ की हुकूमत को ये जरूरत है कि नेशनल एक्शन प्लान जो इन्होंने खुद इवॉल्व किया, इनको ये चाहिए कि अपने हिस्से का काम करें, ताकि बात जो की गई है एक इदारे की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से, उसे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी वो बात ना हो, और इदारों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह की बात करके वो मुल्क अपने जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी तरफ भी एक पैगाम जाता है, जो मैंने समझती हूँ बहुत पॉजिटिव होगा। इसलिए सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है, और ज्यादा पार्लियामेंट की बनती है।
बहुत शुक्रिया मेरी अनवर राजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया।
शुक्रिया
जी। कर्नल इसान साहब, आप ये बताइएगा, अगेन सवाल आपसे भी यही है कि इस वक्त क्या हयात है, कशीदगी है, तातुल आ चुका है, वे फॉरवर्ड क्या है, एक बात, और दूसरी बात ये बताइएगा कि बज़ाहिर हमें ये लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान की पार्लियामेंट यहाँ पे वो मुतहद नज़र आती है, तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज को एक दो कदम पीछे जाने पर मजबूर करेगी, या पाकिस्तान की फ़ौज के इन हालात में ऑपरेट करने का अमूमी तरीका क्या रहता है स्टेट के मामलों के अंदर, उसके उसकी मुदाखलत या उसके चलाने में उसके जो अप्रोच होती है उसमें?
देखें, जो मरी डिक्लेरेशन जब साइन किया
जी हम,
तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक लकीर खींच दी गई, और वो लकीर ये थी कि जो आर्मी ने हमेशा या मिलिट्री ने बेनिफिट उठाया है वो सियासत के अंदर मौजूद डिफरेंसेस से उठाया है, कि अपोजिशन रही आपस में, तो ये उस वक्त तहिया कर लिया गया कि नो मैटर व्हाट हैपेंस हमने कुछ नई अपोजिशन करनी, और वी सॉ के कैसे पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत में पीएमएल नवाज का क्या रोल रहा, और अब पीएमएल नवाज की हुकूमत है तो वो कैसे जा रहा। جو محترمہ نے بات کی کہ یہ پیغام دوسری آئی ایم سوری میں آپ کے ساتھ بات چھٹ کے بات کر رہا ہوں کہ وہ دوسرے ملکوں کو پیغام کیا جاتا ہے,
صحیح,
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغام تو دوسرے ملکوں کو جو جاتا ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں دوسرے ملکوں سے سنتے نہیں ہیں. پاکستان کو اللہ کا شکر ہے, بڑا احسان ہے کہ اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے, لیکن ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم, ہب آف ٹیررزم, دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ, یہ ساری ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں. زیادہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں. اب فوج کیا چاہتی ہے؟ فوج تو یہی چاہ رہی ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں, اب فوج آگے ایسے بڑھ چکی ہے کہ اس کے پاس پیچھے جانے کا اب راستہ نہیں ہے, اور جو گو سلو کی پالیسی ہے گورنمنٹ کی, دیٹ از ناٹ ان لائن ود دی آرمیز وے آف موونگ فارورڈ, کیونکہ آرمی بہت ٹرانسپیرنسی پہ بھی لیو کرتی ہے, اور آرمی اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا, تو میں آپ کو آئی کین اشور یو کہ یہ ہر طریقے سے ہر جگہ پہ ہر فورم پہ یہ بات باور کی گئی ہوگی کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا.
اور ویسے فوج کے اوپر ریسپانسبلٹی بھی بڑی آئی ہے. بہت سارے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کام ادھورا چھوڑ کے پاکستان کی آرمی جس سطح پہ اس کی انوالومنٹ یا انگیجمنٹ ہے واپس گئی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کوئکلی ہم دیکھیں گے جنرل راحیل شریف صاحب, ان کا امریکہ کا دورہ, اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف, ان کا امریکہ کا دورہ, 15 سے 20 نومبر تک ان کا یہ دورہ ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملٹری, امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ سویلین لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. اور جو ایک اسٹیٹڈ ایجنڈا سامنے آ رہا ہے اس میں پاکستان کے ترجمان, پاکستان کی فوج کے ترجمان جنرل باجوہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک وائڈ رینج آف ایشوز ہیں جن کے اوپر دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بات کرے گی اور گفتگو کرے گی. توقعات یہ ظاہر کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف جاری آپریشن اور افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ مسالتی عمل میں پاکستان کا کردار, یہ وہ دو موضوعات ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہوں گے, جن پہ زیادہ بات ہوگی. ہم اس پہ انالیسز لیں گے. کرنل احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب موجود ہیں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ہم نے لال مسجد والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. 8 منٹ ہمارے پاس ہیں تو ذرا کوئکلی ہم چلیں گے. سب سے پہلے جنرل صاحب کا دورہ واشنگٹن کا, عارف انصار صاحب کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور کیا اس کو بالکل اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے یہ رپورٹ ہو رہا ہے, یا اس کا کوئی اور بھی کانٹیکسٹ بنتا ہے, خاص طور پہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے دورے کے بعد ان کا یہ دورہ ہو رہا ہے؟
جی ہاں, یہ سبسٹینشل ڈسکشن ہوں گی. جس طرح ظاہری بات ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات میں فوج کا بہت اہم رول ہے, اور خاص طور فارن پالیسی سے بھی ریلیٹڈ کافی انفلوئنشیل رول پلے کرتے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس میں میرا خیال ہے افغان ریکنسیلیشن کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے کہ زیادہ تر بات چیت جو ہے وہ اس پہ ہوگی کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو کولڈ ڈاکٹرن سے ریلیٹڈ, کشمیر سے ریلیٹڈ, جو انڈیا سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی جو کنسرنڈ ہیں پاکستان میں بہت, وہ اس سے بھی ریلیٹڈ ایشوز کو سامنے لائیں گے. لیکن امریکہ کی طرف سے وہ جو کنسرن ہے وہ حقانی نیٹ ورک اور ایل ای ٹی سے ریلیٹڈ ہے جو نواز شریف کے دورے میں بھی سامنے لایا گیا, تو ظاہری بات ہے اس میں کلیریفیکیشن دیں گے کہ جو پاکستان کس طرح سے اپروچ کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے اس معاملے میں.
عارف صاحب, ایک چیز جو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اور اسپیشلی میں نے دیکھا کہ ایون بھارت کے میڈیا میں بھی جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب کی اپنی ایما پہ یہ دورہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ کیونکہ دونوں ملک ایک ایکٹیو وار کے اندر ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں, اور اگر انگیج کرنا ہو, کمیونیکیٹ کرنا ہو تو کوئی بھی پارٹی یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے, یہ انیشیٹو لے سکتی ہے ملاقات کے لیے, تو کیا یہ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ انوائٹ نہیں کیے گئے یا ان کو وہ خود آ رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟
جی میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک قسم کا کچھ اس طرح کا بات چلتی ہی رہتی ہے. نواز شریف کے آنے سے پہلے بھی بات تھی کہ آفیشیل دورہ ہے یا نہیں ہے, کہ کس نے انوائٹ کیا کسی کو, لیکن وہ تو ایک میرا خیال ہے کہ فارمل, کیا آپ کہیں گے, پروسیجرل بات ہے. بات تو یہ کہ ایشو سبسٹینسو ہیں, سبسٹینٹیو ایشوز ہیں اور سیریس ایشوز ہیں دونوں طرف, جن کو ڈسکس کرنے کے کنٹینیوسلی موقع ڈھونڈے جاتے ہیں, اور یہ بھی ایک اہم دورہ ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے, وہ بھی پاکستان کا دورہ کر کے ہیں, تو وہ پریپریٹری ورک دونوں طرف سے شامل تھا. تو اب وہ کس نے کس کو پہلے بلایا, وہ تو ایک الگ پاکستان اور انڈیا کا ایک دوسرے کو ایک اپ کرنے کی کوشش رہتی ہے.
جی کرنل احسان صاحب, آپ کا انالیسز یہ دورہ کتنا اہم ہے, اور اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے سول ملٹری ریلیشن شپ میں سگنلنگ کی, کیا ان سگنلز کا تعلق یا کنیکشن بھی کوئی اس دورے سے ہے دونوں طرف سے, خواہ وہ سول لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہوں یا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے وہ سگنلز آ رہے ہوں؟
اصل میرا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف کا دورہ جو ہے,
جی
آئی تھنک دس از ہز موسٹ امپورٹنٹ وزٹ آف ہز ملٹری کیریئر, اور میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں اس کو کہ اس طرح ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے تو یہ کہا کہ جو ایمرجنگ ریجنل ریئلٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی پاکستان کا پرسپیکٹو دینے جا رہے ہیں, دیٹس ایز مچ ایز وی نو آفیشلی, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ امریکنز وانٹ اے لیکچر آن دیٹ فرام پاکستان اور پاکستان کا پرسپیکٹو اس پہ دے دیتے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. امریکنز جس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں اور اس ورلڈ کو جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں وہ جس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ صرف ایک چیز ہے, اینڈ دیٹ از ٹیررزم, اور وہ ٹیررزم کے اندر پاکستان کا رول اب کیا ہے, کیونکہ داعش ایک ایسا آئیس آئیس ایسا ایک فینومینا ہے جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں تو بہت سامنے آنے لگ گیا ہے, اور ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ جراثیم موجود ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ بڑی اہم کی بات ہے کہ وہ موجود ہے. تو پاکستان کا آئی تھنک جنرل راحیل شریف کا دورہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اٹس ناٹ ایکسٹرنل تھریٹس, اٹس ناٹ گوئنگ دیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دی انٹرنیشن یا افغانستان کے کنسرن پہ, لیکن ہمارے اپنا انٹرنل ہی جو ہمیں ہم کرنے جا رہے ہیں, جس میں کہ اکنامک تھریٹ کا بھی ذکر ہوا اور فائنینشیل بھی جو اسسٹنس آ رہی ہے یہاں پہ ان ٹرمز آف ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے کے لیے,
تو وہ ساری چیزیں ہوں گی. ہم مجھے تین منٹ ہیں اور لال مسجد والا ایشو بھی لینا ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احتشام احمد صاحب, سپوکس مین ہیں شہدا فاؤنڈیشن آف پاکستان کے, لال مسجد سے وابستہ ہیں, جہاں پہ آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سابق خطیب ان کی طرف سے ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی جس کو بظاہر نفاذ شریعہ تحریک کا نام دیا گیا, ایک بار پھر اس کو اسرٹ کیا گیا ہے, میڈیا پہ اس وقت زیر بحث ہے. پہلے کوئکلی لے لیتے ہیں ریمارکس حافظ احتشام صاحب کے. حافظ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, کیوں یہ ضرورت پیش آئی باوجود اس کے کہ مولانا صاحب جو ہیں رپورٹڈلی وہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ مولانا یہ تحریک دے چکے ہیں کہ وہ کسی اس قسم کی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے, یہ بالکل غلط بات ہے, انہوں نے کبھی کوئی تحریک کسی کو نہیں دی. دوسری بات یہ کہ یہ تحریک اسی تحریک کا تسلسل ہے جو 2007 میں شروع کی گئی تھی لال مسجد جامع افتہ سے, اور اس 8 سال کے دوران ایک خاموشی تھی, اور اس خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ شاید حکومت خود از خود نفاذ شریعت کی طرف پیش قدمی کرے اور جو ملکی مسائل ہیں ان کو حل کرے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 8 سال گزر گئے, اتنا بڑی قربانی وہاں پہ لگی لال مسجد جامع افتہ میں, اس کے باوجود حکومت نے نفاذ شریعت کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی. اس کے بعد یہ ہے کہ گزشتہ اتوار کو مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ملک میں نفاذ اسلام کے لیے تحریک نفاذ قرآن و سنت کے نام سے ایک تحریک ہم شروع کر رہے ہیں, اور وہ تحریک بالکل ہم نے اعلان کیا تھا کہ پرامن رہے گی, اسی تحریک کے تحت آج یہ پروگرام تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے صبح 11 بجے جامع افتہ سے لال مسجد جانا تھا ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے,
جس کو روک لیا گیا, انٹرسپٹ کیا گیا, یہ آپ کا نقطہ نظر آ گیا. مجھے کوئکلی اس میں انالیسز بھی لینا ہے, ایک ایک منٹ میں سم اپ کریں گے عارف انصار صاحب آپ بھی اور کرنل احسان صاحب آپ بھی. عارف انصار صاحب, اس ریلی اس کی بھی ٹائمنگ بڑی سینسٹیو ہیں ہر دو اعتبار سے, جب سول ملٹری ریلیشن شپ میں بھی ہمیں کوئی رکھنا یا کم از کم اتنی ہم آہنگی نظر نہیں آتی ہے, کیوں ضرورت پیش آئی اس موقع پہ لال مسجد کے سابق خطیب کو؟
یہ تو جی انہوں نے جو بیان دے دیا جس میں ابھی آپ نے وہ پیش کر دیا, لیکن ٹائمنگ میرا خیال میں کہ اس لحاظ سے سینسیٹیو ہے کہ اس طرح کی جو کمپینز بھی چل رہی ہیں آج کل, تو خاص طور پہ جس طرح ہم نے ابھی بات کیا کہ ایکسٹریمزم کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان, اور اس کے دوران یہ بھی ہو رہا ہے, تو ذرا آڈ سا لگتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہے اور کس کی, خاص طور پہ
10 سیکنڈ ہو رہے ہیں
جس میں ماضی میں بھی بہت خون خرابہ اس ایسپیکٹ پہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو نہیں کس طرح سے یہ الاؤ کیا جا رہا ہے, یہ کیا آبجیکٹیو ہے.
20 سیکنڈ میں آئے کرنل احسان صاحب, 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. لال مسجد سے ایک اور تحریک نفاذ شریعہ کی, ٹائمنگ اس کی,
اور میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان آرمی تو ہم جتنا کہتے ہیں کہ ایز مچ ایز اٹ از اے سولوشن ٹو آل دی پرابلمز, وہ کچھ پرابلمز کی وجہ بھی ہے, और इस केस में लाल मस्जिद के केस में या थोड़ा एक्सट्रीमिज्म जिस हद तक पहुंचा है पास्ट में फौज के कुछ ऐसे सिलसिले रहे जिसकी वजह से आज वो ये
बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कैनाडा साहब आपने ज्वाइन किया तमाम मेहमानों का शुक्रिया असद हसन को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।